السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ فرحان کرب کے زیر اہتمام اس محفل میں ہم نے خواتین کی اصل عظمت اور حقوق قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھے تھے، اور اس بات کا ذکر بھی ہوا تھا کہ ہمارا دین یہ قرآن اور حدیث ان دونوں ہدایت کی سورسز سے مرتب ہے. لہذا انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اسی موضوع کو سمجھیں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کیونکہ موضوع طویل ہے، ایک ساتھ قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ بیان وہ بہت طویل ہو جاتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں پر اسی موضوع کو سمجھ رہے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. پس منظر اس موضوع کا یہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یکم دسمبر سن 2006 کو ہمارے ملک میں حدود آرڈیننس کو منسوخ کر کے ایک تنسیخی بل، اور بل کا نام دھوکہ دینے کے لیے رکھا گیا تحفظ حقوق کا نسواں بل. حقیقت میں وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کا بل نہیں ہے، حقیقت میں وہ تنسیخی بل ہے حدود آرڈیننس کا. اس بل کو نافذ کیا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا نام یہ رکھ دیا گیا کہ یہ تحفظ حقوق کا نسواں بل ہے. تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ اصل حقوق خواتین کے کیا ہیں، کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس سے ایک آگاہی حاصل کی جائے اور معلوم ہو کہ اصل حقوق یہ ہیں اور ہم اس اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے خواتین کی کیا عظمت بیان کی اور خواتین کو کیا حقوق عطا فرمائے. اس حوالے سے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ رجال دین پر اور علماء اکرام پر اکثر و بیشتر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے پردے کے احکامات اور ان کے لیے پابندیاں اور سختیاں ان کو تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کا تذکرہ نہیں کرتے. تو اس حوالے سے بھی ضروری تھا تاکہ اس الزام کا ازالہ کیا جائے اور یہ بات بیان کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے خواتین کی کیا عظمت اور کیا حقوق بیان فرمائے. اب آج جو ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے. جس طرح پچھلی مرتبہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مرد کا بھی خالق ہے عورت کا بھی خالق ہے، لہذا اسی کی تعلیمات میں مرد کے لیے بھی عدل ہے عورت کے لیے بھی عدل ہے. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام جہان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ آیت الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوگی، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور جو آپ کی عنایات اور جو آپ کا قلبی تعلق اہل ایمان سے ہے، ان کا ذکر آیا سورہ توبہ کی آخری آیات میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول تمہی میں سے، عزیز علیہ ما انتم، ان پر بہت بھاری ہے بہت گرا ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، حریص علیکم، اور تمہارے بارے میں ہر خیر کے خواہش مند ہے، ہر نعمت کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں مل جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں بالخصوص بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والے ہیں. تو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی ہم سب کے لیے اصل خیر خواہی پوشیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر یقین عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس پر یقین عطا فرمائے، اور وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی ہی میں اپنی عصمت کو بھی سمجھیں، اپنے حقوق کو بھی سمجھیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں خواتین کی عصمت اور ان کے حقوق کو سمجھتے ہیں. چونکہ آج کا موضوع بھی طویل ہے اور احادیث اس حوالے سے کئی ہیں، کچھ احادیث ہی کو منتخب کر کے اس کتابچے میں شامل کیا گیا ہے، لیکن میں وقت بچانے کے لیے صرف آپ کے سامنے احادیث کا ترجمہ بیان کروں گا، باقی متن الحمدللہ آپ کے سامنے کتابچے کے اندر موجود ہے. اب خواتین کے تقدس اور احترام کا بیان، یعنی ارشادات نبی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، آپ کے علم میں ہے کہ عورت کو انتہائی گھٹیا ایک مصیبت اور ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ باتیں پچھلی بار بیان ہو چکی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش گھر والوں کے لیے گویا ایک مصیبت بن جاتی تھی، اور ایک آدمی سوچتا رہتا تھا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ آیا میں اس بچی کو زندہ رہنے دوں اور ذلت برداشت کرتا رہوں، اور یا یہ ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی عصمت کس طرح بیان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی جو بھی انسان کی ایک فطری خواہشات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. سورہ صاد کے آخر میں آتا ہے، وبا انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف کرنے والا نہیں، اور جو بھی چیز ہے وہ صاف صاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی بعض جنسی خواہشات یا نفسانی خواہشات اس کے حوالے سے اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھ کو سب زیادہ محبوب عورت ہے، خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے، مناجات کرتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی ارشاد فرماتے، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم کے حقوق اور ایک خواتین کے حقوق. سورہ نساء اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ابتدائی حصے میں یہی دو حقوق کثرت سے بیان ہوئے کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی مت کرو، یتیموں کا مال جو کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتا ہے. اور اس کے بعد خواتین کے مہر کا ذکر، خواتین کی وراثت میں حصے کا ذکر، خواتین کے ساتھ عدل، بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس کی تبھی اجازت ہے شادی کی جبکہ تمام بیویوں کے مابین عدل کی پوری سی کوشش کی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جان کے تحفظ کی تلقین اس طرح فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے دوران ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، آپ نے دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو خواتین کو اور بچوں کو قتل مت کیا کرو، یعنی اگر خواتین جنگ میں آ بھی جائیں تو تب بھی ان کے ساتھ رعایت کرو، ان کو مت مارو، اسی طرح سے بچوں کو بھی قتل مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے خواتین کی رائے کے احترام کا حکم دیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. جس عورت کا ایک بار نکاح ہو چکا ہو یعنی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو اس کا نکاح اس وقت دوبارہ نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے وضاحت کے ساتھ زبان سے اجازت نہ لے لی جائے. کماری اگر خاموش رہے جیسے آ کے الفاظ آ رہے ہیں تو اس کا خاموش رہنا بھی اس کی اجازت ہے. لیکن اگر شوہر آشنا ہے شوہر دیدہ ہے متعلقہ ہے یا بیوہ ہے تو جب تک وہ خود اپنی زبان سے اجازت نہ دے اس کے بغیر اس کا نکاح مت کرو. اور جس فارغ لڑکی کا پہلے نکاح نہیں ہوا ہے اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اسے اجازت نہ لے لی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک جھجک ہوگی شرم ہوگی وہ کیسے اجازت دے گی. تو آپ نے فرمایا اس کی جانب سے اجازت یہی سمجھی جائے گی کہ جب اسے اجازت دی جائے تو وہ خاموش رہے. تو کماری کا خاموش رہنا بھی گویا اس کی اجازت ہے. پھر ایک اور روایت ہے حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ شوہر دیدہ تھیں شوہر آشنا تھیں. انہوں نے اس نکاح کو ناپسند کیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا. نکاح کو ختم کر کے دونوں کے درمیان علیحدگی کرا دی کہ خاتون کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح یہ صحیح نہیں. ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم میں کہ کس طرح سے ونی کی رسم میں اصل سزا ملنی چاہیے قاتل کو لیکن قاتل کی جان بچانے کے لیے قاتل کی کچھ رشتہ دار خواتین اس کی برادری کی خواتین قبیلے کی خواتین ان کو مقتول کے وصا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات کم سن بچیاں چھوٹی عمر کی بچیاں اور ان کے نکاح ان کی مرضی کے بغیر بوڑھے مردوں سے کر دیے جاتے ہیں. پھر دوسری بات خواتین کے لیے اللہ کے رسول نے کیسی کیسی خوشکن بشارتیں اپنے ارشادات میں عطا فرمائے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو خاتون اس حال میں وفات پا گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. یعنی اگر خاتون اپنے شوہر ہی کو راضی رکھے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ عورت جب پنج وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو سب سے افضل نیکی سمجھتی ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی ہم بھی کیا مردوں کے ساتھ جہاد پر نہ نکلیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لیے سب سے افضل نیکی حج مبرور ہے. اگر تم نے حج کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے تمہارے حج کو حج مبرور کی سعادت مل جائے تو تمہارے لیے سب سے افضل نیکی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں خواتین کو بار بار یہ تلقین کی کہ تمہارے لیے اصل ذمہ داری تمہارے گھر کی ہے. اس حوالے سے ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ خاصی اہم بھی ہے مشہور بھی ہے. فرمایا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے بس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر ظاہری باتیں گھر پر کم رہتا ہے اس پر ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہے گھر کی پوری معاش کی. پیچھے گھر پہ خاتون ہوتی ہے اب اسی کی ذمہ داری ہے خاتون کی کہ وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اسے سلیقے سے خرچ کرے اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے اس کی تربیت کرے اس کے مال کی بھی حفاظت اس کی بستر کی بھی حفاظت کرے اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے. تو عورت گھر کی نگران اپنے شوہر اور اس کے گھر اور اس کے اولاد کی نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اگر خواتین اپنے گھر کے امور ذمہ داری سے ادا کریں تو انہیں گھر میں رہ کر اتنا اجر ثواب مل جائے گا جو کہ مردوں کو باہر نکل کر اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھانے سے ملتا ہے. خواتین کو گھر پر رہ کر ہی اللہ تعالیٰ وہ سارا اجر دے دے گا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، کیا ہمارے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کا اپنے گھر پر رکنا مجاہد کے گھر کی حفاظت کے لیے تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے گا، یعنی گھر پر رہ کر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تمام اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، ایک عورت اپنے رب کی جو عبادت اپنے گھر میں کرتی ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل واقعہ نقل کیا ہے، ایک خاتون حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اسماء بنت زید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے اور ابھی پردے کے احکامات کا نزول نہیں ہوا تھا۔ پردے کے احکامات کا نزول سن 5 اور 6 ہجری میں ہوا ہے۔ سن 5 ہجری میں سورہ احزاب نازل ہوئی جس میں گھر کے باہر کے پردے کے احکامات آئے، اور سن 6 ہجری میں سورۃ النور نازل ہوئی کہ جس میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات آئے۔ اس وقت یہ خاتون آئی ہیں جبکہ آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے، اور ان خاتون نے آ کے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ جو خواتین کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور جان لیجئے کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے فدا ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، آتے ہی اپنا مدعا بیان نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وفاداری، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا کہ بے شک مشرق و مغرب کی جتنی خواتین کی بات آپ مجھ سے سنیں گے وہ وہی رائے رکھتی ہیں جو میں گزارش کر رہی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین چاہے آپ کے مشرق کی طرف ہوں چاہے مغرب کی طرف مدینے میں رہتی ہوں، ان سب نے مجھے نمائندہ بنا کر آج آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ان سب کی رائے وہی ہے جو میں بیان کر رہی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں اور خواتین دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس معبود پر بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم خواتین کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں کے اندر بند رہنے والی اور گھروں میں رکنے اور بیٹھنے والی ہیں، ہم مردوں کی خواہشات پوری کرنے والی اور ان کے بچوں کا بار اٹھانے والی ہیں۔ اے مردوں کی جماعت، تم ہم سے سبقت لے گئے جمعہ اور جماعت، مریضوں کی عیادت، جنازوں میں حاضری، حج کے بعد حج کرنے، اور ان سب میں بڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی اے مردوں تم یہ سارے کام کرتے ہو باہر نکل کر اور تم ہم سے بازی لے گئے ہو نیکیوں میں۔ جب تم میں سے کوئی مرد گھر سے نکلتا ہے حج یا عمرے یا جنگ کے لیے تو ہم حفاظت کرتی ہیں تمہارے مالوں کی، اور تیار کرتی ہیں تمہارے لباس، اور سنبھالتی ہیں تمہارے بچوں کو، تو کیا اجر میں ہمیں بھی آپ مردوں کے ساتھ حصہ ملے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی ایک مقابلہ تھا صحابہ اور صحابیات کے درمیان نیکی کے اعتبار سے، تو ان کو خواتین کو افسوس ہوتا تھا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہ مرد باجماعت نماز پڑھتے ہیں، یہ جمعے کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں جبکہ ہمارے لیے جمعہ لازم نہیں، ہمیں گھر پہ نماز پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کثرت عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں۔ وہ جو ایک مسابقت تھی اس مسابقت کے حوالے سے خواتین پریشان ہو گئیں،